اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ مجھے دیکھ کرم سے کر دے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدرد دجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے ایسے فرامین ہیں کہ جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. ہم انسان ہیں، بہت ساری ڈیفیکلٹیز، پرابلمز، مشکلوں میں جیرے ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں. ذرا غور سے حدیث پاک سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. دکھ بھی دور ہو جائیں، درد دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، رزق میں اضافہ ہو جائے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ یعنی کیسا وظیفہ ہے. ایسے ہی نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پریشانی کو درود لے جاتا ہے نا، اس کے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں. درود پاک کی فضیلتوں پر مشتمل ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے آب کوثر. اس کتاب میں بھی اور بھی بہت ساری کتابوں میں بزرگوں نے اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے قرض لیا 3000 دینار. اب جب وقت آ گیا قرض لوٹانے کا تو اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، اس کا کاروبار، اس کا کام کاج سب ختم ہو چکا تھا. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کچھ دیر اور اس نے مہلت دی اور آخر کار جب دیکھا کہ وہ پیسے نہیں لوٹا رہا تو پہلے والے دوست نے عدالت میں جا کر مقدمہ کر دیا کہ میں اس سے پیسے مانگتا ہوں، یہ میرے پیسے نہیں دیتا. قاضی نے بلایا کہ پیسے دینے اس کے، مانگتا ہے یہ؟ کہا جی بالکل مانگتا ہے، میں نے اس سے لیے ہیں، تو واپس دے دو. کہا حضور ہے ہی نہیں، کاروبار ختم ہو گیا ہے، میں تو نہیں لوٹا سکتا. کہ تمہارے پاس 30 دن کا وقت ہے، 30 ڈیز میں اس کا قرضہ لوٹا دو ورنہ پھر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ بندہ گھر آیا، ہو سکتا ہے اس نے یہی حدیث پڑھی ہو کہ سخت حاجت درپیش ہو، سخت مشکل میں ہو بندہ تو اسے درود پڑھنا چاہیے. اس نے یہی کیا، اس نے سوچا اور تو کوئی سبیل نہیں ہے. وہ صبح سے شام درود پاک پڑھنے لگا، 1 دن 2 دن 3 دن کنٹینیو 27 دن گزر گئے وہ درود پاک پڑھتا رہا. 28ویں رات آ گئی، اب اونلی 2 ڈیز، 2 دن باقی ہے. رات کو سویا، خواب میں کسی نے کہا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. صبح اٹھا، سوچنے لگا کہ آواز تو آئی تھی مگر کس کی تھی، اور صرف ایک آواز پر میں کیسے کسی کے پاس جا سکتا ہوں. پورا دن پھر درود پڑتا رہا. اگلی رات آ گئی، اب آنکھیں بند ہوئیں تو خواب میں نبی پاک تشریف لے آیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. بڑا خوش صبح اٹھا تو بڑا فریش، مگر پھر سوچا کہ میں اگر وزیر کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے تو میرے پاس کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں، کوئی ثبوت تو ہے نہیں. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر جاؤں گا، وزیر نے کہا میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے. اب اسی ہیزیٹیشن میں، اسی تذبذب میں وہ دن بھی گزر گیا. درود پڑھتا رہا اور اب آخری رات آ گئی, صبح عدالت میں جانا ہے, دا لاسٹ نائٹ بفور عدالت بفور کورٹ. اس رات پھر نبی پاک خواب میں تشریف لائے, آقا نے فرمایا علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور چلا تو جاؤں, اگر علی بن عیسیٰ وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی پیش کروں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو, اسے یہ کہنا کہ تم روزانہ نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہو اور جب تک کہ درود پورے نہیں ہوتے تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے, اور یہ بات صرف تمہیں پتا ہے اور تمہارے اللہ کو پتا ہے, تم کسی کو یہ بات بتاتے بھی نہیں. اب جب یہ صبح اٹھا تو ویری فریش, حشاش بشاش کہ اب تو نبی پاک نے نشانی بھی عطا فرما دی ہے. صبح صبح وزیر کے پاس پہنچ گیا, وزیر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا حضور مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہا ایک بڑا امپورٹنٹ میسج لے کر آیا ہوں. اچھا کس کا میسج ہے؟ کہا رسول پاک کا میسج لایا. وزیر نے کہا اچھا چلو آ جاؤ کمرے میں بیٹھتے ہیں. سب کو باہر کر دیا. کہا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں, اینڈ ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے, آج آخری دن ہے, اگر میں آج عدالت میں پیسے لے کے نہیں گیا تو مجھے جیل ہو جانی ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے ہیں, مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ وہاں جا کر میں آپ کے پاس جاؤں گا تو آپ نے میرا قرض ادا کر دینا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے, مگر آپ کوئی نشانی لائے ہیں کہ نبی پاک نے آپ کو بھیجا ہے؟ کہتا خالی ہاتھ نہیں آیا, میرے آقا نے مجھے نشانی بھی بتائی ہے. حضور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں, اور جب تک آپ کے وہ درود فائنل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب ذرا غور کیجئے کہ جو وزیر روزانہ 5000 درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کہتا ہوگا, جب اس کو یہ علم ہوا سبحان اللہ وہ تو جھوم گیا, نعرہ لگاتا ہے مرحبا یا رسول اللہ, ارے میرے درود قبول ہو گئے. فوراً اپنے حجرے میں گیا, واپس آیا اور اپنے ہاتھ میں 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. کہتا ہے پہلے 3000 تو جو نبی پاک کا حکم ہے لبیک یا رسول اللہ یہ آپ کا قرض ادا کیجئے, 3000 اس بات کے لیجئے کہ آپ اتنی اچھی خوشخبری لے کر میرے گھر پر آئے, اور 3000 مزید لیجئے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیجئے, اور ایک اور وعدہ کر لو اب زندگی میں تمہیں کوئی بھی ضرورت پڑے گی تم نے میرے پاس آنا ہے, میں تمہارا بھائی ہوں. سبحان اللہ, وہ بندہ ایک رات پہلے جو 3000 کا مقروض ہے اب 9000 دینار لے کر جھومتا ہوا عدالت میں جاتا ہے. عدالت میں پہنچتے ہی اس دیوانے نے جج کے ہاتھ میں وہ رقم دے دی کہ حضور یہ میرا ٹائم پورا ہوا, یہ میرا قرضہ واپس لوٹا دیجئے. جج کہتا ہے پیسے تو لوٹا دوں گا, بتاؤ آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار ختم, تم تو کہتے تھے اب میرا جناب کوئی کام نہیں, اور یہ 3000 دینار کی رقم جمع کیسے کر کے لائے؟ اب اس عاشق رسول نے گویا زبان کال سے نہیں زبان حال سے گویا اس طرح اپنی داستان پوری عدالت میں سنائی کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اس نے بھری عدالت میں سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح نبی پاک خواب میں آئے, آقا نے وزیر کے پاس بھیجا تھا. سبحان اللہ, وہ جج بھی کیسے ہوتے تھے, وہ زمانہ بھی کیسا تھا. اب وہ عدالت کے درمیان جج اپنی کرسی سے کھڑا ہوا, اپنے کمرے میں گیا, واپس آتا ہے اور 3000 دینار اس عاشق رسول کے ہاتھ میں دیتا ہے. کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے, میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں, تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. ابھی سنو تو صحیح, جس نے مقدمہ کیا تھا وہ بھی تو ساری بات سن رہا تھا نا, وہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. کہتا ہے رکیے رکیے, کاغذ قلم لائیے, میں اپنا قرضہ اس کو معاف کر دیتا ہوں جس پر میرے آقا کا اتنا کرم ہے. اس بھائی نے قرضہ معاف کر دیا. اب یہ عاشق رسول کہتا ہے حضور جو آپ نے 3000 دیے تھے یہ تو واپس لے لیں, میرا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا. وہ جج بھی کیسا ہے, کہتا ہے جو پیسے سرکار کے نام پہ نکال دیے واپس نہیں لینے, یہ بھی تم لے جاؤ. ذرا غور کیجئے, کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس شخص کو جس دن جیل ہونی تھی 30 دن کمپلیٹ ہو گئے تھے, ایک دینار دینے کو نہیں تھا, اب وہ 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے. یہ ہے درود پاک, صدقے دل سے دل کی گہرائیوں سے آج بھی کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے، میرے آقا آج بھی امت پر مہربان ہیں. کیا خوبصورت بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں. فریاد تو کرے نا، دل سے پکارے تو صحیح نا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. تو آج بھی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لو لگائی جائے، اگر آپ یہاں کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی قرض دار بیٹھا ہے، کوئی پریشان بیٹھا ہے، کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، خدا کی قسم درود پاک کو کثرت سے اپنا ورد بنا لو. میرے آقا کا گویا وعدہ ہے کہ یہ درود تمہاری مشکلوں کو دور کر دے گا. تو یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں، تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. آئیے ایک بار پھر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کے سردار اور جماعت اولیاء میں بہت بڑا نام، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا مقام کتنا برتر و اعلیٰ ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں. آپ نے کئی صحابہ کرام علی مردوان کی زیارت کی، اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یعنی مولا علی سے آپ نے وضو کا طریقہ براہ راست سیکھا. اتنی قرب آپ کو صحابہ کرام سے ملا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے خوف خدا والے، بڑی عاجزی اور انکساری والے. اللہ پاک نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی تھی، بڑی حکمت بھری باتیں کیا کرتے. آپ بیان کر رہے تھے، امام حضرت حسن بصری اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کا بیان سنا، اور مولا علی فرماتے ہیں بیان سن کر سبحان اللہ، یہ تو کسی صدیق کا کلام ہے. اندازہ کیجئے کتنا بڑا مرتبہ ہے. مگر آپ کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ جس میں ہمارے لیے بہت سارے میسیجز ہیں. ایک مرتبہ آپ نے کہیں جانا تھا تو دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لائے، اور دریا پار کرنے کے لیے کشتی کا انتظار کرنے لگے. اتنے میں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی بڑے زبردست ولی اللہ ہے، اور یہ حضرت حسن بصری کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں، آپ سے علم دین سیکھا انہوں نے. حضرت حبیب عجمی آئے اور انہوں نے پوچھا حضور کہاں جانا ہے؟ فرمایا دریا پار جانا ہے، کشتی کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت حبیب عجمی نے کہا اللہ پر توکل کیجیے اور دریا پار کر لیجیے. یہ کہہ کر حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر چلے گئے. حضرت حسن بصری دریا کے کنارے ہیں، اور حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر گئے. اچھا، حضرت حسن بصری نے یہ دیکھا تو آپ غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے. ابھی کمال کی بات سنیے گا، اب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ فرمایا مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا، حبیب عجمی نے علم مجھ سے سیکھا اور میرے سامنے یہ دریا پار کر کے چلے گئے، اور مجھے قیامت کا منظر یوں یاد آیا کہ قیامت کے روز جہنم کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا، اور اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا. آہ اگر وہاں بھی ایسا ہوا کہ لوگ پل صراط سے آسانی سے گزر گئے اور میں ادھر محروم رہ گیا تو میرا کیا بنے گا. بس اسی دہشت سے میں بے ہوش ہو گیا. پل صراط آہ ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، کس طرح میں اسے پار کروں گا یا رب. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم بات کر رہے ہیں اولیاء کرام کے سردار کی. خوف خدا کا عالم دیکھیں، جن کے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، وہ فکر آخرت میں کیسے مبتلا رہتے تھے، کس طرح خوف الہی میں لرستے تھے، عاجزی کا کیا مقام تھا. اگر سیدنا حسن بصری نے گزرنا ہے تو ہم نے بھی تو گزرنا ہے نا. ہم میں سے کون ہے جس کی آنکھیں کبھی اس خوف سے بہی ہوں کہ میں پل صراط سے گزر پاؤں گا کہ نہیں؟ کبھی سوچا ہے پل صراط کیسا پل ہے؟ احادیث میں مضمون ملتا ہے یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے، تھنر دین ہیئر. اس سے کیسے، اور جو پل ہے نا یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نیچے جہنم ہے اور لوگوں کی چیخو پکار بچی ہوئی ہوگی، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد میں ہم کہیں جا رہے ہوتے، کوئی راستہ جام ہوتا ہے، کہیں کوئی ایجیٹیشن ہو رہا ہے، ہڑتال ہو رہی ہے، تو ہم راستہ دوسرا لے لیتے ہیں، ڈی ٹور کہتے ہیں اس کو، کہ یار راستہ چینج کرو، کسی اور راستے سے چلتے ہیں. ہمارے سامنے لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر سب کو یہی حکم ہوگا کہ اسی سے گزرنا ہے. دل نہیں چاہ رہا ہوگا پھر بھی گزرنا ہوگا، جس نے تیاری کی کہ پل صراط پر ہم ثابت قدم رہے. اور بزرگان دین کمال کے لوگ ہیں، ان ایچ اینڈ ایوری انسیڈنٹ، ہر طرح کے واقعات میں وہ فکر آخرت کو تلاش کر لیتے تھے. ہم وہ لوگ ہیں جہاں فکر آخرت سامنے نظر آتی ہے وہاں بھی نہیں تلاش کرتے، وہاں بھی نہیں سوچتے. ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی، یہ بھی زمانے کے ولی ہیں. پہلے کے زمانے میں لوگ مل کر نہاتے تھے، اگر آج بھی آپ ترکی مصر وغیرہ جائیں تو بڑے بڑے حمام بنے ہوئے ہیں. اس زمانے میں لوگ مل کر غسل کرتے تھے، حمام بنے ہوتے تھے، گھروں میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے. حضرت ابراہیم بن آدم ایک بار گئے کسی غسل خانے پر، دروازے پر ان کو روک لیا گیا، کہا آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس پیسے ہیں؟ کا پیسے نہیں. کہا نہیں جا سکتے، بہت آپ نے ریکویسٹ کی، اس نے نہیں جانے دی. آپ زارو قطار رونے لگے، کہتا اب روئیے تو نہیں، پیسے نہیں میں جانے دیتا ہوں. کہتے اس لیے نہیں رو رہا کہ تم مجھے جانے نہیں دے رہے، میں یہ سوچ رہا ہوں حمام تو وہ جگہ ہے جہاں نیک بھی جاتے ہیں گناہگار بھی جاتے ہیں، میرے پاس کچھ رقم نہیں تھی تم نے نہیں جانے دیا. جنت میں تو جائیں گے ہی اللہ کے پسندیدہ بندے، اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک کر کہہ دیا گیا تمہاری نیکیاں قبول نہیں، تم نہیں جا سکتے، تو میرا ادھر کیا بنے گا. لک ایٹ دس تھنک، ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی کہ کسی بھی بات میں آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کپڑے کے بہت زبردست دستکاری کرتے تھے، بہت اسپیشل تھے اپنے کپڑا سینے میں. ایک بار آپ نے کپڑا بنا، تیار کیا، ڈیزائن کیا، اور اب کپڑے کے ماہر کو جا کے دیا کہ ذرا دیکھیں کپڑا میرا کیسا ہے. جب اس ماہر ایکسپرٹ کے ہاتھ میں وہ کپڑا آیا نا، وہ کہتا ہے آپ کی سلائی میں بھی ڈیفیکٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ کے کلر بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جناب فلاں چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. اس نے تین چار نقص نکالے، یہ بزرگ زارو قطار رونے لگے. کہتا حضرت روئیں تو نہیں، میں ایسے ہی اپروو کر دیتا ہوں. کہ نہیں، اس نے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے میں ڈیفیکٹ نکالے ہیں، آج میں نے اپنے طور پر ایک پرفیکٹ کپڑا بنایا، مگر جب یہ ماہر کے ہاتھ میں آیا تو ماہر نے دیکھ کر پہچان لیا کتنی غلطیاں ہیں. میں نے تو اپنے طور پر نمازیں پڑھی ہیں، سجدے کیے ہیں، صدقے دیے ہیں، حج کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، اگر بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب میرے اعمال پیش ہوں گے اور مجھے کہہ دیا گیا کہ تمہارے سجدوں میں اخلاص نہیں تھا، تمہاری عبادتیں اللہ کے لیے نہیں تھی، اور میری عبادت میں نقص نکال کر اس عبادت کو ضائع کر دیا گیا، اس عبادت کو ختم قرار دے دیا گیا، تو میرا کیا بنے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی نیکیاں بے شمار ہیں مگر پھر بھی آنسو بہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ گناہ یاد بھی نہیں ہے، امبار ہے گناہوں کا، مگر پھر بھی فکر آخرت نہیں ہے، پھر بھی آخرت کا خوف نہیں ہے، پھر بھی اس کی تیاری کا ہمیں ذہن نہیں ہے. یہ لوگ ہر معاملے میں آخرت کا پہلو تلاش کرتے. ہم قبرستان میں بھی بیٹھے ہوں تو ہمیں جناب وہاں بھی لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں، ارے حالانکہ تمہارے سامنے مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، تم کاندھا دے رہے ہو کسی کو، اپنے عزیز کی آنکھیں بند کر رہے ہو، کفن میں لوگ کہتے ہیں منہ چھپا دو، ایسا کرو منہ چھپا دو، ختم ہو گیا، سب نے دیدار کر لیا، اچھا جناب سلیبیں رکھ دی گئیں، اپنے کہتے ہیں دیکھو وہاں ایک سوراخ بچ گیا ہے، ادھر بھی ایک پتھر اٹکا دو، کوئی روشنی، کوئی ایک چھوٹا سا سرا بھی نہیں چھوڑتے. کبھی اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہونا ہے اور اچانک ہونا ہے، مگر وہاں قبرستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون پہ لگے ہوتے ہیں. پہلے کے زمانے میں پایا جاتا ہے کہ جب جنازہ ہوتا تھا نا، تو اس بندے کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس میت کا عزیز کون ہے، کیونکہ سارے رو رہے ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو میت سے بڑا پیار تھا، ان سب کو اپنا جنازہ یاد آتا تھا، وہ سب یہ روتے تھے کہ آج اس کی باری ہے، کل میری باری ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا یہ واقعہ کتنا بڑا درس ہے کہ آپ حضرت حبیب عجمی کے اس دریا پار کرنے سے سوچ رہے ہیں کہ یہ دریا پار کر گئے، کل لوگ پل صراط بھی پار کر جائیں گے، میں اکیلا رہ گیا تو میرا کیا بنے گا. اللہ اکبر. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی پھر عاجزی کرتے ہوئے مزید پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے افسوس لوگوں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا لیکن میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا. حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی سے آپ نے پوچھا کہ اے حبیب عجمی تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ وہ کہتے ہیں حضور میں اپنے دل کی اصلاح کرتا رہتا ہوں، میں دل کو صاف کرتا رہتا ہوں. اللہ اکبر. پھر آپ کہتے ہیں افسوس لوگوں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا، میں کچھ نہ کر سکا. یہ بھی عاجزی کا انداز ہے، یہ بھی اللہ والوں کا انداز ہے. آج ہم جیسے لوگ کرتے کچھ نہیں اور باتیں بڑی بڑی، ان کی نیکیوں کے انبار ہیں مگر اپنے آپ کو عاجز گناہگار کہا کرتے. اور یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ دل صاف ہونا، اللہ اکبر، پھر راہیں کھل جاتی ہیں، پھر نور داخل ہوتا ہے، پھر عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارا ایک پرابلم بھی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم لوگوں کے سامنے بڑے نیک نظر آتے ہیں، ہمارا چہرہ، ہمارا امامہ، ہمارا لباس، لوگ بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر ہمارے دل کا حال ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو۔ کیونکہ اگر بندہ سیٹسفیکشن والی جگہ پر آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا بندے کا زوال ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی، کبھی اس بات پر ہمیں سیٹسفائی، مطمئن نہیں ہونا ہے۔ خوف خدا اللہ کرے کہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں نصیب ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے دل کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دل جو ہے نا، یہ ایک برتن کی مانند ہے، ٹھیک ہے؟ برتن میں اگر گندگی بھی ڈالیں اور ساتھ دودھ بھی ڈالتے رہیں تو دودھ کیا ہوگا؟ گندا ہو جائے گا، ہم اس دودھ کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ دودھ میں گندگی بھی ساتھ شامل ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارے دل میں پرابلم یہ ہے اس وقت، جو بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں جو نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے ہیں تو مدری قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں وہ لیول آف روحانیت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ سجدے کریں تو دل سجدوں میں لگ جائے، تلاوت کریں تو آنسو بہیں، ہاتھ اٹھائیں تو دعا میں رقت طاری ہو جائے۔ دیر از سم تھنگ رانگ، ورنہ بزرگان دین تو عبادت میں اتنے انوالو ہوتے تھے اور ان کو رقت قلب نصیب ہوتی، اللہ کا عرفان نصیب ہوتا۔ اس پرابلم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کچھ گندگیاں بھی پال رکھی ہیں اور عبادت کا دودھ بھی ہم ڈالی جا رہے ہیں، مگر وہ جو عبادت کا نور ہے نا، دودھ جس کو مثال کے طور پہ میں کہ وہ گندا ہو رہا ہے۔ جس دن دل صاف ہو گیا نا، غیبت، تکبر، حسد، بدگمانی، کینہ، بغض، یہ دل کی بیماریاں جس دن دل سے نکل گئی نا، پھر دیکھو تمہیں ہر سجدہ تمہارے درجوں کو بڑھائے گا، پھر تلاوت کرو گے تو قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہے گا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو جی چاہے گا اور نفل پڑھ لوں، اپنے رب کا اور قرب حاصل کر لوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عبادت تو ہو رہی ہے مگر ساتھ کچھ گناہ بھی ہیں جو ہم نہیں چھوڑ رہے، کچھ گندی یا بری عادتیں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آؤ یہ نیت کریں کہ اپنے دل سے ان گندگیوں کو صاف کریں۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ حضور، میں بس اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اللہ کرے کہ ہم بھی اپنا دل صاف کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی آج ہی کیسی کر رہے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا، حالانکہ آپ ایسے صاحب کرامت بزرگ ہیں کہ ایک مرتبہ سفر حج میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو کھجوریں تقسیم کی، اور جب ان دوستوں نے کھجوریں کھا کر دیکھا تو ان کھجوروں میں جو گٹھلیاں تھیں وہ سونے کی تھی۔ ایک روز آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے پانی پر جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہے ہیں۔ بے شمار کرامتیں ہیں مگر پھر بھی عاجزی ہے، ہم اندر سے خالی ہیں مگر پھر بھی عاجزی نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک حج کر لیں تو جناب حاجی بن جاتے ہیں، نمازیں پڑھیں تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ ہماری نمازوں کا، ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین کی سیرت سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں جب تک شرمندگی نہیں ہوگی نا، جب تک یہ خوف نہیں ہوگا کہ اللہ جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں کر رہا ہوں وہ تو نہیں قبول کرنی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، امیر اہل سنت اپنے کلاموں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، مدنی مذاکروں کے ذریعے یہ سوچ ہمارے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر نیکی کر بھی لی ہے تو اپنے آپ کی گناہ ضرور یاد رکھنا، اور یہ نیکیاں ناقص ہیں، اس پر اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتے رہنا۔ کیا خوبصورت التجا، کس پیارے انداز میں امیر اہل سنت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اشعار کے اندر،
عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، عمر بدیوں ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اے
کاش ہم واقعی نیک بن جائیں، اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کیا کیا ہمیں بار بار جو یاد دلا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اس دنیا میں صرف ایک انسان ہے جو عقل مند لوگ کہتے ہیں جو تمہیں کامیاب کر سکتا ہے، وہ تم خود ہو۔ جب ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو ہی ہم اصلاح پا سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے پارہ 30 سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد ہوتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ترجمہ کنزول ایمان، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے یعنی نفس کو ستھرا کیا، اور نا مراد ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپایا۔ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہوگی، کوئی اور آ کے ہمیں نہیں بدلے گا، ہمیں خود یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ بس بہت ہو گیا، کب تک اللہ کو ناراض کرتا رہوں گا، کب تک اس کی نافرمانی کرتا رہوں گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے نجات کا دار و مدار شہرت پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار عزت پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار مال و دولت عیش و عشرت پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار اونچے منصب پر نہیں ہے، نجات کے لیے صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، آخرت میں نجات کے لیے اپنی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ جو اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب رہا انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جنت کا حقدار ہوگا۔ اور مگر جو اس دنیا میں خود کو راہ ہدایت پر نہ لا سکا وہ آخرت میں بھی محروم اور نامراد ہی رہے گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن گویا ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت نمبر 44 میں کیا ارشاد ربانی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ کنزول ایمان، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ آیت گویا ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تمہیں عقل نہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی سورہ عصر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہاں ایک شیطان کا وار بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی، جب تک اپنی اصلاح نہیں کر لیں گے دوسروں کو اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے۔ نہیں، ہم نے وہ کام بھی کرنا ہے اور یہ بھی کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عصر میں کیا ارشاد فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، یعنی سارے انسان نقصان میں ہیں، جس میں دو قسم کے وصف ہوں گے، خوبیاں ہوں گی، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ پہلی کیٹیگری کون سی بیان ہوئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یہاں اپنے اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے دوسرا بس خوبی کیا بیان ہوئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں سوال کیا گیا، کیا روحانی طبیب دوسروں کا علاج کر سکتا ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینے والا مبلغ فرمایا ہاں مگر پہلے اپنا علاج کرے پھر دوسروں کا کرے تاکہ خود راستے سے بھٹکا ہوگا تو دوسروں کی رہنمائی کیسے کرے گا۔ اب آپ سے دوسرا سوال کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب بندہ خود تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا دروازہ بند ہو جائے، ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے اور خود کو مکمل سدھار لینے سے پہلے نیکی کی دعوت بالکل نہ دے، یہ شیطان چاہتا ہے کہ نیکی کی دعوت کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو یہی شیطان کی خواہش ہے، اس کو پورا نہیں کرنا، اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس بات کی پہلے فکر کرنی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے، امیر اہل سنت نے ہمیں کتنا پیارا مدنی مقصد دیا ہے، اس میں اپنی اصلاح کی بھی بات کی ہے اور ساری دنیا تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی بھی بات کی ہے۔ آئیے ذرا مل کر اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے لیے میں اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی، روز سوچنا ہوگا کہ آج کا دن کیسے گزارا، بزرگان دین کس طرح اپنی خود احتسابی کیا کرتے۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ان کا منصب کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مضمون ہے، عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ مگر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ روز رات کو آپ اپنے آپ کو ایک درہ مار کر پوچھتے تھے کہ بتا عمر آج کا دن کیسے گزارا ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ ایک صحابی رسول نے دیکھا امیر المومنین کسی باغ کے کونے میں اکیلے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ قریب گئے کہ دیکھوں کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو اپنے آپ سے کہتے ہیں اے عمر تو اور امیر المومنین خدا سے ڈر ہے، اپنے آپ سے بات کرتے، اپنے آپ کو گویا سمجھاتے تھے، مگر آج ہمارے گناہوں کے انبار ہیں مگر لوگ اپنے آپ کو خود ہی سیٹسفائی، تو بڑا نیک ہے، نمازی ہے، تیرا کام بن گیا۔ یہی تو شیطان کا وار ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی ہے۔ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، ہم نے آگے کیا بھیجا یہ سوچنا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کووڈ وائرس نے جو ہے نا ویسے بھی ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا، اللہ کرے ہم سمجھنے والے بنے۔ اس تمام پرابلم میں بھی ہم نے آخرت کی یاد نہیں کی تو ہم سے بڑا پھر بے وقوف کون ہوگا؟ کبھی زندگی میں دیکھا تھا کہ اتنے جنازے پڑھیں گے، اتنی موت کے بارے میں سنیں گے؟ ہم تو صبح اٹھتے تھے تو کئی کئی جنازوں کے میسج ہوتے تھے کہ فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، اور جناب مسجد میں اتنے سارے جنازے، ہر نماز میں نماز جنازہ کا اعلان ہوتا تھا، آس پاس کے کتنے لوگ چلے گئے۔ کیا اب بھی ہم عبرت نہیں لیں گے کہ یہ فرق ہے میری اور آپ کی زندگی کے درمیان اتنی دیر کا کہ لوگ ہمارے سامنے اٹھتے چلے گئے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں مجھے ایک صاحب کا فون آیا، وہ عرب امارات سے، ان کے انکل تھے کراچی میں، بہت اللہ نے نوازا ہے، بہت پیسے۔ مجھے کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی میرے چچا کو کووڈ ہو گیا ہے، کراچی میں ہاسپٹل میں بستر نہیں مل رہا، جتنے پیسے خرچ ہو جائیں خرچ کر دیجئے گا، کسی طرح بستر دلا دیں۔ میں نے دو چار جگہ معلومات کی، پتہ چلا کہ ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے، اور ایک دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کروڑوں روپے خرچ کر سکتے تھے مگر کہاں گئے وہ کروڑوں روپے؟ جب وقت پورا ہو گیا تو کوئی نہیں بچ سکا۔ جب میرا اور آپ کا وقت پورا ہو جائے گا نا، پھر نہ ایک سانس ایکسٹرا ملنی ہے، نہ ایک منٹ ایکسٹرا ملنی ہے، پھر بھی ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں آئیں گے، پھر بھی ہم خوف خدا نہیں کریں گے، پھر بھی ہم آخرت کی تیاری نہیں کریں گے۔ اب تو دنیا سے لاکھوں لوگ ہمارے سامنے سے گئے، میری اور آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ چلے جناب کووڈ سے بچ گئے، اللہ کی مہربانی ہے، مگر مرنا تو ہے نا۔ لیکن پھر بھی نافرمانی ہو رہی ہے، پھر بھی ایک ایسی لائف گزار رہے ہیں۔ دیکھیں میرے اور آپ کے موبائل پر ایک میسج آتا ہے، جناب آپ کا بیلنس 90% یوز ہو گیا ہے، اب جناب بیلنس دلوا لیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا۔ مگر زندگی کے لیے ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آپ کی 90% زندگی گزر گئی ہے، اب توبہ کر لیں، اب نمازیں پڑھ لیں، اب حرام کام چھوڑ دیں، اب جناب دو دن رہ گئے اب تو توبہ کر لیں۔ نہیں جناب، صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے اور یہ کہہ کے نکلتا ہے کہ یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا اور یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، کھانا کھاؤں گا پھر کپڑے پہن کے پارٹی میں دوستوں کے پاس جانا ہے۔ کھانا بھی تیار ہوتا ہے، کپڑے بھی استری ہوتے ہیں اور بندے کا جنازہ آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے. اکیلے جانا ہے قبر میں، یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائی. یہ جو قرآن نے کہا نا کہ بندہ نفس دیکھے آگے کیا بھیجا، روایتوں کا مضمون ہے جب بندے کا انتقال ہوگا نا تو گھر والے کہیں گے میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے، ہم نے آگے کیا بھیجا کبھی سوچا؟ خدا را آگے کی تیاری کیجئے، ادھر کی راحتوں کی تلاش کیجئے، زندگی ایسی گزاریے کہ مرنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے. اب تو تمہیں کرونا وائرس نے سکھا دیا، پوچھو اس سے جو کرونا وائرس کے مرض سے نکلا ہے. وہ کہتا تھا ساری جائیداد لے لو، سب لے لو، بس سانسیں آ جائیں. ہیں پھیپڑے تھک گئے تھے مگر سانس نہیں آتی تھی. یہ کتنی بڑی نعمت ہے سانس. آپ نے وہ سوشل میڈیا کی پوسٹ پڑھی ہوگی کہ ایک صاحب تھے کسی ملک میں، ان کو آکسیجن کا پرابلم ہوا. ان کو جب ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، 12 دن یا 10 دن انہوں نے ہاسپٹل میں گزارے. جب وہ باہر آئے تو ان کو 1000 ریال کا بل بنا دیا گیا، پاکستانی 40-45 ہزار روپے بنتے. وہ رونے لگ گئے. ڈاکٹرز نے کہا بل زیادہ ہے تو کم کر دیتے ہیں، بزرگوں روئے تو نہیں. کہتے ہیں پیسے بہت ہیں میرے پاس، پیسے پرابلم نہیں ہے میرے لیے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے 10 دن 12 دن تمہاری آکسیجن یوز کی ہے، اس کا بل تم نے 1000 ریال بنا دیا ہے. میں 72 سال سے بغیر کسی پیسوں کے آکسیجن اللہ کی یوز کر رہا ہوں، میں اس کی رحمت کا کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں، میں نے تو اس کا شکر ادا نہیں کیا. بتاؤ نا، اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہو فیضان مدینہ میں، کتنی سانسیں لے چکے ہیں، کتنی سانسیں نکل گئی ہیں، پتہ بھی نہیں چلا. کبھی اس آکسیجن کا پلانٹ دیکھا ہے؟ اس ہوا سے آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کرنا، کاربن ڈائی آکسائڈ کو واپس باہر نکالنا، یہ پورا پلانٹ لگتا ہے. اللہ پاک نے یہ پلانٹ ہم سب کے اندر امپلانٹ کر دیا ہے. یہ ناک کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں نا، سائنسدان کہتے ہیں ڈسٹ روکنے کا فلٹر کا کام کرتے ہیں. اندر ہوا کلیئر جاتی ہے، ود ان اے سیکنڈز جسم کے اندر وہ سسٹم موجود ہے جو نارمل ایئر کو لیتا ہے، آکسیجن کو اندر رکھ لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال دیتا ہے. فبی آلہ ربکما تکذبان. پھر بھی ہم ہیں کہ نہ شکوے ختم ہوتے ہیں، نہ شکایتیں ختم ہوتی ہیں، نہ نافرمانیاں ختم ہوتی ہیں. کوئی ایسے قریب رب کو بھی ناراض کرتا ہے، ایسے قریب رب کی بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے؟ اور یقین کریں میٹھے اسلامی بھائی، نافرمانی کے باوجود وہ اتنا دے رہا ہے تو جو فرما بردار ہو جائے گا اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا. ہے اس پر تو کیسے کرم کے دروازے کھلیں گے، اس پر کیسی رحمت کے دروازے کھلیں گے. لوگ ملتے کہتے میرے سارے کام ہی ٹیڑے ہیں، گھر میں پرابلم، کاروبار میں پرابلم، صحت ٹھیک نہیں ہے، معاملات الجھے ہوئے ہیں. میرا ان سے یہی کہنا ہے کہ بھائی جو خوشیاں دینے والا ہے تم نے اسی کو تو ناراض کیا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے وہی تم سے ناراض ہے. کسر کون سی چھوڑی ہم نے اپنے رب کو ناراض کرنے میں؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم نے بدلنا ہے، ہم نے انشاءاللہ نیکی کے راستے کی طرف آنا ہے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کے اندر کون سی برائی، ہم سب جانتے ہیں، ہر بندے کو پتا ہے کہ کیا کیا غلط کر رہا ہوں، کیا غلط دیکھ رہا ہوں، کیا غلط سن رہا ہوں، کیا غلط کھا رہا ہوں، کمائی میں کیا گڑبڑ ہے. پلیز بہت ہو گیا، اب ہمت کیجئے. قرآن پکار رہا ہے قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا. آئیے اب بہت گندگی والی زندگی گزار لی، توبہ کر لیں. اور توبہ سبحان اللہ اتنا کریم بھی، دیکھو دنیا میں ہم کسی کو ایک بار ستائیں نا، کسی کی ایک بار نہ مانیں، دو بار نہ مانیں، تین بار نہ مانیں تو پھر تو منہ بھی نہیں دیکھنا پسند کر. ہم اپنے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں کہ جتنی بار بولو مانتا تو ہے نہیں. مگر میرے رب کی شان دیکھیں کہ 70 سال تک کوئی گناہ کرتا رہے، اس کی نافرمانی کرتا رہے، ایک بار سچی توبہ کرے، میرا مالک سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، عیب بھی چھپا دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے. کتنے گناہ ہیں ہمارے کبھی سوچا؟ مگر دنیا میں اللہ نے ہمارے عیب چھپائے. ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے نا، ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، ہم سارے لوگوں کو بتا دیں بہت دھوکے باز ہے، بڑا جھوٹا ہے، بڑا جناب میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، کیونکہ ہمیں تکلیف ہوئی نا، ہم چاہتے لوگوں کو بتائیں. مگر کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ کریم کہ سامنے ہمارے سارے عیب کھلے ہیں مگر پھر بھی وہ ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے. عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ کچھ آنچ آئے. ایک گناہ گار کی التجا ہے مجھے
مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی پھر نہ اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی پھر نہ اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا
دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی ایک احسان کرے ہم اسے ناراض نہیں کرتے. کبھی سوچا اللہ نے ہم پر کتنے احسان کیے؟ پنجابی شاعر کہتا نا ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ لا دے ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے اس نے ہمارے عیب چھپائے ہیں لوگوں میں عزتیں دی ہیں لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں مگر مالک جانتا ہے ہم کتنے گناہگار ہیں. ہمارا آفس پہ کام کرنے والا ہمارا کام نہ کرے نا ہم اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں. اس کو موٹر سائیکل دی ہو کہ اس کام کے لیے دی وہ کام نہ کرے موٹر سائیکل واپس لے لیتے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ آنکھیں حرام دیکھتی تو وہ ہمیں اندھا کر دیتا واپس لے لیتا نا. یہ زبان دی ہے یہ زبان حرام بات کرتی وہ گونگا کر دیتا یہ ہاتھ ظلم اور حرام کی طرف بڑھتے وہ ہاتھ لے لیے جاتے. مگر اس نے نعمتیں جاری رکھی ہیں. مگر یاد رکھنا ایک دن آنا ہے جب ان نعمتوں کا جواب دینا ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم پھر ایک دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی پوچھا جائے گا کیسے جواب دیں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو خدا را اللہ سے محبت کیجئے رب سے پیار کیجئے اس کی نافرمانی اچھی چیز نہیں ہے. اتنا قریب اتنا مالک اتنا خالق ایسا بخشنے والا ایسا مہربان اے اللہ عدل عدل کی تو ہم قابل ہی نہیں ہے نا ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے کچھ نہیں ہے گناہ ہی گناہ ہے خطائیں خطائیں میرے مالک تیرے عدل کے نہیں تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے فضل کرے تے بخشے جاسن میں مرگے منہ کالے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو بس جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا. اے میرے مالک جے میں ویکھا عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے کچھ بھی نہیں مولا یہ سب دکھاوے ہیں تو جانتا ہے ہم کتنے برے ہیں ہمارا چہرہ بے شک ہمیں لوگ نیک سمجھتے مولا تجھے سب پتا ہے ہم آج تیرے دربار میں اپنے ہر جرم کا اقرار کرتے جے میں دے ویکھا عملا ولے کچھ نہیں میرے پلے پر مولا جے میں ویکھا رحمت تیری بلے بلے بلے. اے اللہ آج تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھے تجھے پکار رہے ہم شرمندہ ہیں. ہمیں آقا کی وہ حدیث ہم نے سنی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے التائب من الذنب کم لا ذنب لا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا نہیں. اے میرے مالک آج ہم بھی تجھ سے توبہ کرتے ہیں بس سچی توبہ تو نہیں دینی ہے ہماری توبہ بھی ناقص ہماری باتیں بھی ناقص کچھ نہیں آتا مولا تیرے حبیب کا فرمان سن کر توبہ کر رہے بس قبول کر لے استقامت دے دے سچی توبہ عطا کر دے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ہم تو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ بھی یاد نہیں کس کس گناہ کی معافی مانگے بس تو معاف کر دے اچھوں کے صدقے معاف کر ہمیں ایسی توبہ دے دے کہ پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے. میرا مالک بہت کریم ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی آؤ بس آج بدل کر جانا ہے آج جیسے آئے ہیں نا ویسے نہ جاؤ. خدا کی قسم کامیاب وہ ہے. بعض اوقات جب کسی کا بڑا بنگلہ دیکھتے ہیں, کسی کی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں, کسی کے جناب دنیا کے عیش و آرام دیکھتے ہیں, میں لگتا ہے یہ کامیاب ہو گیا. نہیں, قرآن بتاتا ہوں کس کو کامیاب کہتا ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاز. سنو کامیاب کون ہے. قرآن کہتا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا, وہ کامیاب ہے. ارے دنیا میں سب کچھ مل گیا اور اگر ادھر جہنم میں ڈال دیا گیا تو کدھر جائیں گے. نرم نرم بستروں پر سونے والوں, اچھا اپنی پسند کا تکیہ نہیں ہوتا تو نیند نہیں آتی. سردی میں ہیٹر نہ ہو تو نیند نہیں آتی, گرمی میں اے سی یا پنکھا نہ ہو تو نیند نہیں آتی. جنریٹر ہمیں چاہیے, یو پی ایس ہمیں چاہیے. کبھی سوچا کہ آج اس نرم بستر کے بغیر نیند نہیں آتی؟ اگر قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کدھر جاؤں گا؟ ادھر کی آسائش کی فکر ہے, ادھر کی کیوں نہیں کرتے؟ ادھر اللہ نے بہت اچھے اچھے گھر دے دیے. کبھی سوچا کہ اگر جنت کا گھر نہ ملا اور جہنم ٹھکانہ بن گئی تو کیا بنے گا؟ پھر سنو قرآن کیا کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہی مراد کو پہنچا. اللہ ہمیں آگ میں نہ ڈالنا, ہمیں جہنم سے پناہ پر عطا فرما دے. اللہم آجرنا من النار, اللہم آجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ ان کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل کر دے. آ جاؤ میرے بیچ اسلامی بھائیوں, بڑا پرفتن دور ہے, گناہ ہی گناہ ہے, جدھر جاتے بے حیائی ہے. ایسی ایسی گیدرنگز ہیں کہ ادھر جائیں تو برائیوں کی طرف لوگ کھینچ کر لے جاتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں پکڑ پکڑ کر گویا جنت کی راہ پر چلا رہا ہے. آئیے میرے بیچ اسلامی بھائی, نیت کر لیجیے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے چلا جائے, بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, انشاءاللہ نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پکے وابستہ ہو جاؤ. مدنی چینل دیکھیں, مدنی مذاکروں میں شرکت کریں, سبحان اللہ, مدنی قافلے, اللہ اکبر, یہ نیکیوں کا خزانہ جمع کرنے کا موقع ہوتا ہے. توبہ کرنے کا موقع ملے گا, گناہوں سے بچنے کا موقع ملے گا. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے, میرے